نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران الإسلام، اللہ پاک نے قرآن مجید کی جو دولت مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے یہ انتہائی عظیم الشان دولت ہے، اللہ پاک کی رحمتوں کو انسان کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو چیز دی گئی ہے وہ قرآن پاک ہے. اللہ کا علم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن پاک کا عمل بنایا. قرآن پاک کا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا عملی وجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کا بیرونی اور فزیکلی وجود کہہ لیجیے آپ، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کے نازل کرنے کے ساتھ اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ اپنی صفت رحمان کو جوڑا ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی تھی. پھر صفت کے ساتھ میں اللہ پاک نے یہ حکم دیا، اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ رحمان جس کا کام رحم ہی رحم ہے اور جس کی رحمت میں عمومیت ہوتی ہے. رحمان ایسے رحم کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جس کی رحم میں عمومیت ہوتی ہے، رحیم ایسے رحم کرنے والا جس کے رحم میں خصوصیت ہوتی ہے. صفت رحمان کے نتیجے میں کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، مومن بھی فائدہ اٹھاتا ہے. دنیا میں گرے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، زمین، ایگریکلچر کا سارا نظام، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، ٹرانسپورٹیشن کا، مادی جو نعمتیں ہیں، عام مفسرین کی تفسیر کے مطابق یہی تو رحمان کا اثر ہوتا ہے. بلکہ پوری کائنات پر جو عمومی رحمت وجود کے فیضان کی ہے، پوری کائنات پر جو عمومی رحمت اس پورے دنیا کے قیام کی ہے، کائنات کے قیام کی ہے، وہ بھی رحمان کی وجہ سے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. عرش جہاں سے کائنات شروع ہے، پورا یونیورسل جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہ عرش ہے، اس پر رحمان ہی ہے. یعنی رحمان کی اس تجلی سے، رحمان کی اس صفت کے اثر سے پوری کائنات کا نظام ہے، اور اسی رحمان نے قرآن کو سکھایا ہے. یہ قرآنی جو زندگی ہے، میرے قرآن کا جو علم ہے اس کے مطابق آدمی کا عمل ہو جائے اور اس کے مطابق علم ہو جائے، یہ سب سے بڑی سعادت ہے، یہ انسانوں کی سعادت ہے. کیونکہ آخری کامیابی، صحیح کامیابی، کامل کامیابی آخرت سے متعلق ہے، اسی لیے قرآن پاک کا زیادہ مدار اس کے ساتھ ہے. قرآن زیادہ تعلق اس سے رکھتا ہے، بیان اس کا زیادہ کرتا ہے، بلکہ وہی بیان کرتا ہے. تو دنیا کی رحمتوں میں سے اس کا تو فیضان ہو گیا، مگر آدمی کی کامیابی کے لیے وہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں رہ کر آدمی ناکام بھی ہو، کیونکہ یہ تو عمومی رحمت سے فائدہ اٹھانے والی چیز اور ٹیمپرری طور پر دی گئی ہے، اور اسی کو خاص شان جو ہے وہ آخرت میں دی جائے گی. اسی لیے قرآن پاک کا جو علم ہے وہ نجات دلانے والا ہوتا ہے، اور قوموں کے عروج و زوال کا تعلق، مسلمانوں کے عروج و زوال کا تعلق ہر زمانے میں، جب سے اسلام اسٹارٹ ہوا ہے، اور اسلام اسٹارٹ ہوا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے، کیونکہ پچھلے نبیوں کا مذہب بھی اسلامی تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے پاس اسلامی ہے. اسلام کے معنی آتے ہیں سبمٹ ہو جانا, فرما برداری میں آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ کی زبانی جو اللہ نے کہا جن لوگوں نے اس کو مان لیا وہ مسلمان ہو گئے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت ابراہیم کی زبانی جو اللہ نے کہلوایا جنہوں نے اس کو مانا وہ مسلمان ہو گئے. حضرت نوح کے زمانے میں نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ نے جو بات کہی جو انہوں نے مانا وہ مسلمان ہو گئے. اسی لیے فرما ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اسلامی ہے اللہ کے پاس. یعنی آپ ہر وقت سبمٹ رہو, آپ کو جب جو بولا جائے اور جس زمانے کے لوگوں کو جب جو بولا جائے, جس زمانے کے لوگوں کو وہ بولا گیا تھا وہ وقت مان گئے تو وہ مسلمان ہوئے, تمہارے زمانے میں جو کہا گیا تم مان جاؤ گے تم مسلمان. اسلام کے معنی تھے گردن نہادن, سر جھکا دینا, اپنی گردن کو تابع بنا دینا, جس زمانے میں جو حکم ہے ان کے تابع ہونا. اللہ تعالیٰ شانہ نے اسلام کے ساتھ میں قرآن پاک کو جوڑ دیا. اپنے علم کے ساتھ میں اللہ نے اپنا مذہب, اپنی پسندیدہ زندگی جو انسانوں کے لیے اللہ نے پسند فرمائی وہ وابستہ پاتی فرما دی ہے میرے دوست. اسی لیے اس قرآن کا جتنا اہتمام یہ امت کرے گی اس قوم کو ان مسلمانوں کو اتنی ترقی ہے, اتنی کامیابی ہے, اتنی حفاظت ہے. اور قرآن پاک سے جتنا زیادہ بے اعتنائی کی جائے گی, بے توجہی کی جائے گی, غفلت برتی جائے گی, اس کی بتائی ہوئی زندگی سے دوری اختیار کی جائے گی, اتنی زیادہ تباہی ہے. تباہی کا راز سے باہر نہیں ہے مسلمانوں کی, مسلمانوں کی تباہی کا سیکرٹ اور راز کے باہر نہیں ہے, اندر ہے. قرآن والی زندگی کو اپنا لے مسلمان. اور قرآن والی زندگی کو اپنانا قرآن کے علم کا رواج ہونا ہے. سب سے پہلے قرآن والا جو علم ہے اس کو ترقی ہو. جب علم کو ترقی ہوتی ہے تو علم سے عمل کو ترقی ہوتی ہے. دنیا کے علم کو سیکیور کیا گیا, محفوظ کیا گیا, ترقی دی گئی, ڈیولپ کیا گیا, دنیا کا عمل بھی باہر آ گیا. اور جتنا زیادہ علم پر محنت ہوتی ہے دنیا اتنی بڑھتی ہے. جو ملک سب سے زیادہ اہتمام کرتا ہے وہ ملک سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. دنیا کے علم کا حال دنیا کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. تو دین کا علم جتنا محفوظ ہوگا, جتنا بڑھے گا, جتنا ترقی کرے گا, جتنا ڈیولپ ہوگا اور جتنی اس کے اندر باریکیاں آئیں گی لوگوں کے پاس اور تہ تک جائیں گے لوگ, اتنا زیادہ یہ قرآن کا عمل جو ہے نا وہ زندہ ہوگا. قرآن کے علم سے قرآن کا عمل جیسے دنیا کے علم سے دنیا کا عمل ہوتا ہے. آج ہم لوگوں نے میرے دوستوں قرآن پاک کے ساتھ بے توجہ ہی برتی, اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بد مزہ بن گئی, کڑوی ہو گئی. کیونکہ مسلمان کی دنیا دین کے بغیر کڑوی رہے گی, یہ قاعدہ ہے. مسلمان کی دنیا دین کے بغیر کڑوی ہوگی. اور جس مسلمان کی دنیا دین کے بغیر ملتی ہے وہ مسلمان کے اسلام میں گڑبڑ ہو گئی. کیونکہ جب مسلمان کا اسلام اتنا بگڑتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کے اسلام کا اعتبار نہیں رہتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں ڈھیل دی جاتی ہے جیسے کہ بےمانوں کو ڈھیل دی جاتی ہے. اس لیے اصل چیز میرے دوستو قرآن پاک کے علم کی, قرآن کی عبادت ہے. اس کے الفاظ کی بھی, اس کے معنی کی بھی, اس کی تفسیر کی بھی, اس کی تشریح کی بھی اور اس کی پریکٹس کی بھی. جتنا زیادہ اس پر ورک کرے گا مسلمان اتنی ترقی ہو. اسی لیے جب سے اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اس کے ساتھ اعتنا ہوا ہے, یعنی توجہ کی گئی ہے, اس پر ورک ہوا ہے, باضابطہ کام ہوا ہے. ساری حدیثیں جو ہیں اس پر جو محنت ہوئی وہ قرآن پاک کی تفسیر کی حیثیت سے ہوئی, قرآن کی تشریح کی حیثیت سے ہوئی. اتنی بڑی دنیا ہے حدیثوں کی اور کتنا کام ہوا ہے اس کے اوپر. لاکھوں کا کتابیں لکھی ہوئی ہیں حدیث کی, ہزاروں میں نہیں ہے, لاکھوں میں ہیں. تفسیر کا یہی حال ہے, پڑھنے پڑھانے کا نظام ویسے ہی ہے. بڑے بڑے جامعات, بڑے یونیورسٹیز, بڑے ادارے اس کے اوپر ورک کرتے تھے پہلے, جب اسلامی دنیا مسلمانوں کی حکومت تھی, اسلام کی حکومت تھی, اسلامی قانون نافذ تھا, اسلامی فقہ پڑھایا جاتا تھا, اسلامی قانون کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. حکومتوں سے لے کر نجی زندگیوں تک جتنے امور تھے وہ اس قرآن پاک کے علم کی روشنی میں ہوتے تھے. آدمی کے پرسن کی ذاتی زندگی اور ذاتی زندگی میں اس کا ہر شعبہ, اس کی دنیا بھی, اس کا دین بھی, اور اجتماعی زندگی پوری حکومتوں کی سطح تک وہ قرآن پاک کی روشنی میں ہوتی تھی. آپ اندازہ کیجیے قرآن پاک کے ساتھ کتنی توجہ کرنی پڑتی تھی, اس کا علم کتنا زیادہ زندہ رکھا جاتا تھا, بڑے بڑے جامعات اس کے لیے تھے, سارے بڑے عہدے اس کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے, دنیا کے بھی. جو قاضی اور قضاء ہے, جو سب سے بڑا جج ہے, وہ کون ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ قرآن حدیث کا علم ہے؟ ذمہ دار کون ہوگا, کوتوال کون ہوگا, گورنر کون ہوگا جس کے پاس قرآن پاک کا زیادہ علم ہے؟ کیونکہ اسلام میں نافذ تھا, جس کے پاس قانون کا جتنا علم ہے, جتنی بڑی ڈگری وہ رکھتا تھا, جتنی بڑی حیثیت پوزیشن وہ رکھتا تھا, اتنا زیادہ بڑا عہدہ اللہ اس کو عطا کیا جاتا تھا. اسی لیے پھر ایسا وقت بھی آ گیا مسلمانوں پر کہ پھر دین کے علم کو دنیا کے لیے بھی سیکھا جانے لگا کہ بھائی اپنے دار روٹی بنانا ہے تو قرآن کا علم حاصل کرو. اور یہ اللہ کو بڑی ناگوار کی بات کہ قرآن پاک کو اپنی دار روٹی بنانے کا ذریعہ بنایا جائے, بھائی اس کو بھی اس کی تو عبادت کرو اللہ کا قانون ہونے کی حیثیت سے, اللہ کی پسندیدہ زندگی ہونے کی حیثیت سے. تو اسلام کی قرآن پاک کی حفاظت کے ساتھ, یعنی اس کے علوم کی اور اس کی زندگی کی مسلمانوں کی حفاظت تھی, اسلام کی حفاظت کے ساتھ مسلمانوں کی حفاظت ہو, ایسے ہی میرے دوستو علم کی حفاظت کے ساتھ مسلمانوں کی حفاظت ہو. اب ہم جس ملک کے اندر ہیں میرے دوستو, اس ملک میں ہمارا یہ شعبہ بہت کمزور ہے. ہم میں سے ہر مسلمان کو اس پر توجہ دینی ہے کہ چونکہ ظاہر ہے کہ مسلم حکومت تو ہے نہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ ہمارے قرآن علوم کو, ہمارے حدیث کے علوم کو, ہمارے مذہبی علوم کو محفوظ کرنے کی اور اس کو بڑھانے کی پڑھانے کی ذمہ داری وہ کیوں لیں گے؟ ان کا فرض نہیں بنتا ہے, وہ نہیں لیں گے, وہ ان کا فرض نہیں ہے وہ. اور جس کو وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں اس پر پوری توجہ کرتے ہیں, دنیاوی تعلیم کو اپنا فرض سمجھتے ہیں تو ایجوکیشن سب کے لیے لازم کیا نہیں کیا, ایجوکیشن فری کیا نہیں کیا, ایجوکیشن کے لیے کتنے اہتمامات ہیں, کتنے انتظامات ہیں, کیونکہ وہ ان کا فرض سمجھتے ہیں. ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے ایسی چندہ لینے کے لیے, تو اتفاق سے ان کے پاس میں وہ رسید پڑی ہوئی تھی کہ جو ان کے ٹیکس کے اوپر آیا کرتی ہے جب وہ ٹیکس دیتے ہیں. ان کے گھر کا ٹیکس $10,000 سالانہ ہے, میڈیم گھر ہے, نہیں شکاگو کی بات ہے, شکاگو کے سبق کی بات ہے, $10,000 اس کا ٹیکس ہے. تو اس میں یہ آئی ہوئی تھی انوائس کہ ہم نے آپ کے $10,000 کیا کیے, ہم نے آپ سے جو ٹیکس لیا اس $10,000 کا ہم نے کیا کیا, پوری امانتداری سے یہاں کے لوگ بتاتے ہیں. اس میں انہوں نے بتایا کہ تمہاری ملیج میں, تمہارے یعنی سبب میں جو اسکول ہے تمہارے گھر کے قریب, اس میں تمہارے $10,000 میں سے $3,000 خرچ کیے گئے, تمہارے $10,000 میں سے سال کے $3,000 ہم نے تمہارے اس اسکول پہ لگائے ہیں. یہ لکھ کے بھیجا انہوں نے. ایک آدمی کے $3,000, اور انہوں نے کہا کہ میرا بچہ ایک دن بھی اس اسکول میں نہیں گیا, میں نے پڑھایا ہی نہیں یہاں پہ اس کو, مگر میرے پیسے تو حکومت یہاں لگائے. کیونکہ ان کا نظم ہے, یہ ان کا ڈسپلن ہے, یہ ان کا سسٹم ہے کہ بھائی دنیاوی تعلیم کے ہم ذمہ دار ہیں, لہٰذا ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے, اس پہ اپنے سے بھی خرچہ کریں گے, اس پہ تم سے بھی خرچہ کروائیں گے, چاہے تمہاری اولاد پڑھے اس میں چاہے نہ پڑھے, اس سے ہمیں بحث نہیں. تمہاری اولاد کسی اور جگہ پڑھے گی تو جس جگہ تمہاری اولاد پڑھے گی وہاں کے لوگوں سے ہم نے پیسے لے کے وہاں لگ رہے ہیں, تو بات تو ایک ہی ہوئی نا. سرکاری جتنا ٹیکس ہوتا ہے وہ سرکاری چندہ ہوتا ہے, مگر مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ آپ پر جبر نہیں ہوگا, زبردستی چندہ نہیں ہوگا, آپ کو اپنی خوشی سے کرنا ہوگا. اس لیے یہ بات یاد رکھ لیجیے, بات مسئلہ یاد آ گیا تو بتا دوں کہ زبردستی کا چندہ جائز نہیں ہوتا, اور زبردستی کے چندے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اب چار رکعت تراویح ہو گئی, آپ نے سب کو ہولڈ کر لیا تو بھائی اب چندہ ہوگا, اس کے بعد بقیہ تراویح ہوگی, یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل حرام ہو گئی. اس لیے کہ آپ نے دوسرے کو مقید کیا ہے, وہ نہیں چاہ رہا. ابھی کل پرسوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں ایک جگہ سوچا کہ جلدی تراویح پڑھ کے نکل جاؤں, 8 رکعت کے بعد انہوں نے چندہ شروع کر دیا, میرے کو کام تھا بہت ضروری, اور 1 گھنٹہ انہوں نے ماشاء اللہ فنڈ ریزنگ کی وہاں پہ, اس کے بعد میں دوسرے 8 رکعت کے بعد شروع ہوا سلسلہ. لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کہا بالکل صحیح غلط طریقہ ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں اس میں تم مختار ہو، چاہے پوری کرو چاہے نہ کرو، لیکن نہیں پوری کرنے والے کو جوتے بھی پورے پورے پڑیں گے. یہ ہے مسئلہ. ہمیشہ اپلیت کو جو چاہے ایمان اختیار کرے، جو چاہے کفر اختیار کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا، ایمان اور کفر کے معاملے میں بھی ہم نے تمہیں ٹھیل دی ہے، چاہے ایمان والی زندگی اختیار کرو چاہے بے ایمانی کی. ہاں، بے ایمانوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہوئی ہے، یہ اللہ نے فرمایا. تو انجام جب سامنے آئے گا تو اس سے کوئی آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، لیکن کرنے کے وقت میں امتحان اسی کا ہوتا ہے کہ مرضی سے کرو، آپ کی اپنی مرضی ہے، چاہے اس کو چوائز کرو. جائے انا ہدینا مستبیر اما شاکر و اما کفورا، ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، شکر والا بھی ناشکری والا بھی. شکر والا راستہ بھی اور ناشکری کو ہی کفر کہا جاتا ہے، کفر والا راستہ بھی. اما شاکر و اما کفورا، دونوں راستے ہم نے اس کو بتا دیے. فہدینا و نجدین، دونوں راستے ہم نے اس کو بتا دیے. اب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس بوجھ کو اٹھائیں کہ بھائی ہمارے اپنے دین کی حفاظت، جو ہمارے اپنے کام کی بھی چیز ہے اور ساری انسانیت کے کام کی چیز ہے، جو ہماری نجات کا سبب ہے اور ساری انسانیت کی نجات کا سبب ہے، جو ہماری حفاظت کا سبب ہے اور ساری انسانیت کی حفاظت کا سبب ہے، جو ہمیں جہنم سے بچانے والی اور ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے والی چیز ہے، وہ قرآنی زندگی ہے، قرآن کا علم ہے. اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہمیں اپنے سے کوشش کرنی ہے. ہم اندازہ فرمائیے کہ جب بوجھ ہوتا ہے حکومت کا تو کیسا آدمی دینے پہ مجبور ہوتا ہے، اپنے ٹیکسز کو، اپنے پیسوں کو دیتا ہے، خوشی خوشی سے دیتا ہے. اور اس کو بتانے سے یہ خوشی ہو رہی تھی کہ چلو مجھ سے جو پیسے لیے وہ اپنے ملکوں میں جیسے کھا جاتے ہیں ویسے کھا نہیں جاتے. یہ لوگ، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس فلاں جگہ پر خرچ کیے ہیں، یہ ہم وہ اپنی دیانت داری، اور ہم خوش بھی ہوتے ہیں اس پہ کہ میرے کو کیسے صاف صاف اور کلیئر حساب بتانے والے لوگ ہیں. دین کے معاملے کے اندر اگر ہم میں سے ہر کوئی آدمی 3,000 سے دینی ادارے کے واسطے مختص کر لیں کہ بھائی جیسے 3,000 میرے دنیاوی ایجوکیشن کے اندر حکومت لے کے ڈالتی ہے، میں اللہ کے اس ایجوکیشن کے اندر اللہ کے لیے بغیر میں خود دوں گا، اللہ کی طرف سے فورس کے بغیر میں خود دے دوں گا. اور فورس یہاں پہ بھی ہے لیکن حساب اس کا واضح ہونے والا ہے کل، اور یہاں امتحان کے لیے ڈھیل دی جائے گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے لیے مال لگاتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ اللہ لیتا ہے اپنے ہاتھ میں. اللہ کے لیے مال دینے والے کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ لیتا ہے. فقیر کو صدقہ دیا جاتا ہے نا، غریب کو صدقہ دیا جاتا ہے، صدقہ ڈونیشن ہی کی بات ہوتی ہے، دیا جاتا ہے. نیک کام میں آپ خرچ کریں گے تو وہ صدقہ کہلاتا ہے، خیرات کہلاتا ہے. آپ نے ابھی دیا ہی نہیں، وہ صدقہ کیسے بنا؟ وہ تو صدقے کا مستحق ہے، اس کو صدقہ دینا ہے، آپ نے ابھی دیا ہی نہیں، وہ صدقہ کیسے بنا؟ صدقہ اسی وجہ سے وہ بنا ہے کہ اللہ نے لے لیا اس سے پہلے اس کے ہاتھ میں. یہ لکھا ہے کتاب میں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں یہ تشریح میں. صدقے کی تعریف میں یہ بات لکھی ہے کہ جیسے ہی ایک مسلمان نے دوسرے کو کچھ دیا تو دینے میں اور لینے والے کے درمیان میں کوئی تیسرا ہاتھ نظر نہیں آ رہا، لیکن فرسٹ ہینڈ اللہ کا ہوتا ہے وہاں پہ، بعد میں وہ صدقہ بن کر پھر غریب کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اس لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بازار کا تفسیر میں یہ ہے، اللہ دیتا ہے. اور وہی بھی صدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو پالتا ہے. اور فرمایا کہ یورپ بھی صدقہ احدکم کما یورپ بھی احدکم فلوہ، تمہارے صدقے کو لے کر اللہ پالتا ہے جیسے کہ تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو. عربوں کو گھوڑے بہت پسند تھے، ہر گھر میں گھوڑا ہونا ضروری ہوتا تھا کیونکہ اس کے بغیر جنگیں نہیں ہوتی تھیں، جنگوں کو لڑائی کے بغیر اپنی حفاظت نہیں ہوتی تھی، وہاں پر ساری حفاظت کا مدار لڑنے پہ تھا کہ کس کو لڑنا اچھا آتا ہے وہ خاندان نہ پودے بس. فرمایا کما یورپ بھی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے ایسے اللہ پاک تمہارے صدقے کو پالتا ہے. اسی لیے میرے دوستو، اس اہمیت کو سمجھیں ہم کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے قرآن کو محفوظ کیا جائے، قرآن کے علم کو محفوظ کیا جائے، قرآن پاک کے حلوم کو کے حاملین کو محفوظ کیا جائے، علماء کو محفوظ کیا جائے، حفاظ کو محفوظ، زیادہ سے زیادہ علماء کو وجود میں لایا جائے، پیدا بنایا جائے، زیادہ سے زیادہ حفاظ کو بنایا جائے، قوم میں قرآن کے حفظ کا، قرآن کے علم کا ایک ایسا زندہ سلسلہ رہنا چاہیے کہ کسی بھی گھر، کوئی گھر خالی نہ ہو. اور اسی سے ہماری عبادت ہے. لوگ دنیا والے علماء کو ملانوں کو برا بولتے رہیں گے لیکن مسلمان نہیں بولتے, یہ بولنے والے منافق ہوں گے. جیسے اسلام اور مسلمانوں میں اسلام کا فرق, اب ہم کو کہتا ہے کہ اسلام تو بہت اچھا ہے لیکن مسلمان خراب ہے, ایسے کسی کے سامنے کوئی عالم کا کیس آ جاتا ہے اب وہ علم کے اوپر آ جاتے ہیں, اور ویسے پوری دنیا میں یہ کیا علم رکھا ہوا ہے, یہ کیا علم رکھا ہوا ہے, ان علماء نے تو یہ کر دیا, ان مولویوں نے تو یہ کر دیا, بہت بہت لوگ گالی دیتے ہیں. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ مسلمان اگر ہوتا تو نہ بولتا ہوا, اس کو معلوم نہیں ہوا, منافق ہی بولے گا ایسی بات. ایمان والا تو قرآن پاک کو جان سے زیادہ چاہتا ہے, ایمان والا پرانی زندگی کو جان سے زیادہ چاہتا ہے, ایمان والا پرانی زندگی کے واسطے اپنی جان نچھاور کرنے, اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے, اور ایسا ہی کیا ہے, ایسا ہی کیا ہے. تمام اہل اللہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ نے ایسا ہی کیا, محدثین نے ایسا ہی کیا, مفسرین نے ایسا ہی کیا, صحابہ نے ایسا ہی کیا, تابعین نے ایسا ہی کیا, تبع تابعین نے ایسا ہی کیا, مسلم عمراء اور دولت مندوں نے ایسا کیا ہے, اور مسلم بادشاہوں نے تو ایک سلسلہ چلایا بہت زیادہ, اس کے تراجم کرانے کا, اس کے اوپر کام کرانے کا, اس کے جامعات بنانے کا, شروع کے جامعات سے لے کے وہ نظام الدین سلجوقی کے زمانے تک اور اس کے زمانے توسی کے زمانے تک جتنے بڑے بڑے ادارے دنیا میں مسلمانوں کے چلتے رہے, آپ دیکھ اسی کے اندر پھر سائنس بھی آ گئی, اسی میں جناب والا تحقیقات بھی آ گئی, اسی کے اندر یہ علاج معالجہ بھی آ گیا اور تراجم ہوئے, ساری علم پروری کا سارا کام جو ہے نا یہ لوگ کرتے رہے. ہم ہمیشہ علم پرور رہے ہیں میرے دوست, ہم نے ہمیشہ علم کی عبادت کی ہے, علم کا دروازہ اسلام نے کھولا ہے, اقرا کا سورہ اسلام نے اتارا ہے, علامہ بالقدم کی آیت سب سے پہلے اسلام نے اتاری ہے, تو سب سے پہلے اسلام نے اس علم کے لیے راستہ کھولا ہے, اس کے لیے دروازے کھولے ہیں اور اس کے اسباب اختیار کیے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اس ملک میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے, قرآن علوم کے ترویج کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے, اس میں آپ کا تعاون آنا ضروری ہے. ان اداروں میں سے ایک ادارہ یہ آپ کا اپنا رحمت عالم فاؤنڈیشن شریعہ بورڈ کا بھی ہے, اس میں دارالعلوم بھی ہے, اس کے اندر جو ہے نا گائیڈنس بھی ہے, اس کے اندر شریعہ بورڈ بھی ہے, اس کی اپنی برانچز بھی ہیں الحمدللہ تعالیٰ, مشیگن میں بھی ایک برانچ کھل گئی, نیو یارک کے اندر تو پہلے سے تھی اور سیاٹل کے اندر بھی کھل گئی, اور مختلف جگہوں سے تقاضے بھی آ رہے ہیں, کیلیفورنیا والی مسجد بھی اپنے قابو میں آ گئی, کام ہو رہا ہے, بڑا ادارہ بن گیا, بڑے کام اس میں ہو رہے ہیں, زیادہ اخراجات کی ضرورت ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس جانب رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھرپور تعاون فرمائیے, اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیے. آج ہمارے یہاں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فنڈریزنگ بھی ہے اور قرآن پاک کی تکمیل بھی ہے, دعا بھی ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا. جیسے اور جہاں سلسلہ ہے کہ ہر جگہ روکا جا رہا ہے, ہر نماز کے بعد روکا جا رہا ہے, تراویح میں روکا جا رہا ہے, آپ کو فورس کیا جا رہا ہے, ایسا کوئی نظام یہاں پہ ہم نہیں رکھتے ہیں. بس یہ ہے کہ مہینے میں ایک دو مرتبہ آپ کو ترغیب دے دی جاتی ہے اور اسی کو کافی سمجھا جاتا ہے. ہم امید کرتے ہیں آپ سے کہ اس میں آپ کو اللہ نے جتنا حیثیت دی ہے, جتنا حصہ دیا ہے, ضرور حصہ لیں گے. آپ یہ مت سوچو کہ میرے پاس کم ہے میں کیا دوں, نہیں, کم والے کو کم میں سے دینا, زیادہ والے کو زیادہ میں سے دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر آدمی سے اس کی استطاعت کے مطابق ہی یعنی اس کے سامنے بات رکھتے ہیں, اس کے سامنے اس کو ترغیب دیتے ہیں, اس کو تعلیم فرماتے ہیں. ہم اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق طے فرمائیں کہ ضرور کچھ نہ کچھ ہم اس میں حصہ لیں گے. اپنے دوست احباب کے ساتھ میں تشریف لائیے اور تیار ہو کے آئیے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس ادارے کا تعاون ہم کریں گے تاکہ یہ ادارہ پھلے پھولے, ترقی کرے اور زیادہ اچھے پیمانے پر اور صحیح نہج پر جتنی زیادہ بہتری اس میں ہو سکتی ہے وہ ہو, اور یہ علم پوری دنیا کے اندر بالخصوص اس ملک کے اندر عام ہو جائے. حق تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے.